بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مدینہ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ islamiafkar.com میں پیش خدمت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبداللہ بوائی جان حافظہ اللہ تعالی. موضوع تعلیمی سمیسٹر کے آغاز پر طلبہ اور اساتذہ کو نصائح. ترجمہ شفقت الرحمٰن حافظہ اللہ تعالی. بتاریخ 9 جمادی الاولی 1443، 26 جنوری 2018. یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ چیز بھی سکھائی جن کا اسے علم نہیں تھا. میں تمام نعمتوں اور عنایتوں پر اسی کی حمد خوانی کرتا ہوں. اس نے جو بھی ہم پر فضل و کرم کیا اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی اور آپ کو عرب و عجم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ نے پیغام رسالت پہنچایا، امانت ادا کر دی، اور امت کی خیر خواہی کے ساتھ کما حق و جہاد بھی کیا، حتیٰ کہ آپ اس جہان سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام، آپ کی ہدایات اور سنتوں پر چلنے والوں پر روز قیامت تک ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے. حمد و صلاح کے بعد، قرآن مجید سب سے سچا کلام ہے اور اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. بہترین طرز زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے. اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے. سورہ لقمان آیت 33. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دھرتی پہ اپنا خلیفہ چنا اور اسے علم سے نوازا. اسی علم کے ساتھ کارکردگی اور اشرف المخلوقات ہونے کے اعزاز منسلک ہیں. نیز انسان کو عقل بھی دی، اور اسی عقل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب کیا اور احکامات کا پابند بھی بنایا. فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور بہت سے خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سورۃ البقرہ آیت 30. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ علم کی وجہ سے افضلیت اور اعزاز انسان کو ملا ہے. فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان سب نے کہا اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے اور جو تم چھپاتے ہو. سورۃ البقرہ آیت 31-33. اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق پر انسانوں کو علم اور عقل کے باعث فضیلت سے نوازا، اور اسی علم کی بنا پر ان سے احکامات کی تعمیل اور ان پر عمل کرنے کا مطالبہ فرمایا. مسلم اقوام، ان دنوں میں طلبہ اور طالبات کا نیا تعلیمی سمسٹر شروع ہو چکا ہے، تو مبارک ہو بھرپور جدوجہد کرنے والوں کو، کامیابی کے لیے اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرنے والوں کو، کیونکہ حصول علم بنیادی ترین ضرورت ہے. علم کی بنا پر انسان دین پہچانتا ہے، یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کی اطاعت کا طریقہ سیکھتا ہے. جبریل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو اولین حکم لائے تھے وہ حصول علم کا ہی تھا، اور وہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اقرا یعنی سورہ علق کی آیت نمبر 1 ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور سچے خوابوں سے شروع ہوا. آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ روزے روشن کی طرح سچا ثابت ہوتا. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار کر لی، اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت الہی میں مشغول رہتے. جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں ہی رہتے. آپ کا یہی طریقہ رہا یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا. آپ غار حرا میں ہی تھے کہ اچانک جبریل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر فرشتے نے مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے نے مجھ کو دوسری بار نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف ہوئی. پھر اس نے کہا کہ پڑھو. میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس فرشتے نے مجھے تیسری بار نہایت زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف ہوئی، پھر اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کا اسے علم ہی نہیں تھا، سورۃ العلق آیت 1-5۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم نے حصول علم کی ترغیب دلائی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہہ دے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، سورۃ طٰہٰ آیت 114۔ پھر علماء کرام کا مقام و مرتبہ واضح کرتے ہوئے فرمایا اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، سورۃ فاطر آیت 28۔ نس بہدانیت الہی کی گواہی کے سلسلے میں علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمراہ فرشتوں کے ذات ذکر فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سورۃ آل عمران آیت 18۔ ان کی شان مزید عیاں کرتے ہوئے فرمایا کہہ دے کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں، سورۃ الزمر آیت 9۔ لوگوں کو اہل علم کی جانب رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا بس اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، سورۃ النحل آیت 43۔ حصول علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی اور بتلایا کہ علم در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ارادہ خیر کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جو شخص حصول علم کے لیے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ سب حصول علم کے لیے وقت نکالیں، اپنے بچوں کو حصول علم کے لیے ترغیب دلائیں، کیونکہ علم تربیت کا مفید ترین ذریعہ اور تزکیہ نفس کا یقینی راستہ ہے۔ علم ہی انسان کو فتنوں سے تحفظ دیتا ہے اور مشکل حالات میں ثابت قدمی کا باعث بنتا ہے، مصیبت کے وقت میں دلاسہ دیتا ہے۔ حصول علم بہت بڑی نیکی ہے، عظیم ترین بندگی اور بلند درجات کا حامل عمل ہے۔ مسلم اقوام، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دور جاہلیت میں تمہارے نامور افراد اسلام میں بھی نامور ہو سکتے ہیں اگر وہ دین سمجھ لیں، اور علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تعلیم و تعلم کی مصروفیت ابدی اور سرمدی نیکیوں میں سے ہے، یہ مصروفیت مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور مسلسل ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان فوت ہو جائے تو اس کے تین اعمال کے علاوہ سب منقطع ہو جاتے ہیں، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کریں۔ علم کو دل جمعی، وقت، محنت، جان فشانی اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ رفعت بقدر محنت ہی ملتی ہے۔ طلبہ کو اخلاص، نیت، پختہ عزم اور تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ رکاوٹوں اور دیگر حائل ہونے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بستر پر پڑے رہنے والا آسمان نہیں چھو سکتا۔ مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے، اسی طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے، سورۃ التوبہ آیت 122۔ طلبہ کو شرعی آداب کی ضرورت بھی رہتی ہے تاکہ طلبہ دوسروں کے لیے عملی نمونہ اور اچھی مثال بن کر سامنے آئیں اور دین اسلام کا پیغام آگے پہنچانے کے قابل بنیں، نیز امت کے بہترین لوگوں میں شامل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کو ہر پیش رو سے صادق اور امین لوگ حاصل کریں گے، اور اس دین سے غلو کاروں کی تحریف، باطل لوگوں کے اعتراضات اور جاہلوں کی تاویلیں مٹائیں گے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد اللہ کے بندو، تمام کے تمام مفید علوم شرعی طور پر جائز ہیں، چاہے ان علوم کا ماخذ قرآن و سنت ہوں جیسے کہ عقیدہ، تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر دینی علوم، یا چاہے ان علوم کا ماخذ سے زندگی میں حاصل ہونے والا تجربہ یا مشاہدہ ہو جیسے کہ طبی علوم، حیاتیات اور ہندسہ وغیرہ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان علوم کو حاصل کرتے ہوئے اپنی نیت خالص رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں شامل ہوگا، جو شخص حصول علم کے لیے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے تھے، اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت 2-4۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جیسے اس کے جلال کے لائق ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عظمت و کمال میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں اور ڈھیروں سلامتی روز قیامت تک نازل فرمائے۔ اللہ کے بندوں، کچھ لوگ علم کے خادم ہوتے ہیں جو علم محفوظ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، علم سیکھ کر آگے پہنچاتے ہیں، اساتذہ علم کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے علوم نسلوں تک پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی کاوشوں سے کائنات کے گوشوں میں موجود لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ مسلم سماج، استاد اپنی تربیتی اور تعلیمی ذمہ داری نبھاتے ہوئے انبیاء کرام اور علماء اعظم کا جانشین ہوتا ہے۔ استاد پوری قوم کی خدمت کرتے ہوئے قوم کو مستقبل کے معمار تیار کر کے دیتا ہے۔ قوم کے نوجوانوں میں دینی اور دنیاوی زندگی خوشحال بنانے کے طریقے ودیعت کرتا ہے۔ اس لیے استاد کا لحاظ اور پاس انتہائی ضروری ہے۔ استاد کی عزت اور وقار کا احترام کرنا چاہیے، ان کی غلطیاں معاف اور لغزشوں کو درگزر کر دینا چاہیے۔ مرد و خواتین، اساتذہ اور تربیت کنندگان، آپ عملی نمونہ بنیں، علم اور آداب سے آراستہ و پیراستہ ہوں۔ آپ اپنے طلبہ کی نگاہوں میں بہت عظیم شخصیت ہیں۔ طلبہ ہمیشہ تمہاری نقل اتارنے اور تمہارے نقش قدم پر چلنے کے دلدادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے عملی نمونہ بن جائیں۔ اگر آپ انہیں سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں تو آپ سچے بن کر دکھائیں، اور اگر آپ انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں تو آپ صابر بن کر دکھائیں۔ اپنے آپ سے ابتدا کرو اور نفس کو سرکشی سے روکو، اگر نفس اس سے رک جائے تو تم دانا ہو۔ یہاں آپ کی ہر بات مانی جاتی ہے اور تم سے علم لے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو اچھی تعلیم دینا مفید عمل ہے۔ تم کسی بات سے روک کر خود اس کا ارتکاب مت کرو، کیونکہ یہ بری بات ہے اور تمہارا ارتکاب زیادہ سنگین ہے۔ مرد و خواتین، اساتذہ کرام، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی امانت بہت اہم ہے، اس لیے مستقبل کا نوجوان آپ کے ذمہ ہے۔ پوری امت اور قوم کی امانتیں آپ کے اختیار میں ہیں، ان کا مستقبل بھی آپ کی کارکردگی سے منسلک ہے۔ اس لیے جس چیز کا آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اس کے متعلق اللہ سے ڈریں، کیونکہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور پھر تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اگر تم اچھی کارکردگی دکھاؤ گے، آپ سے امید بھی اسی چیز کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ بصورت دیگر تم اپنا بھی برا کرو گے اور پوری قوم اور ملت کا بھی۔ محترم طلبہ اور طالبات، ذرا میری بات غور سے سننا، کان لگا کر سماعت کرنا۔ یہ بات تم سے محبت اور تمہارے خیر کی جانب سے تمہارے لیے خاص ہے کہ استاد کا احترام شرعی ادب، اخلاقی فریضہ، علمی اور تربیتی کامیابی کا راز بھی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کے واقعے میں عبرتیں، نصیحتیں اور یاد دہانیاں ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد بن کر خضر علیہ السلام سے فرمایا تھا، کیا میں آپ کے ہمراہ چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے رہنمائی سکھائیں اور جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ تو اس پر استاد نے جواب دیا، کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتلانے کی کوشش کی کہ وہ استاد کے احترام اور تعلیمی مرحلے کی مشقتوں کو سمجھتے ہیں، اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے ہی پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی عدولی نہیں کروں گا۔ استاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، استاد کی محنت، تگودو اور جدوجہد کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو استاد کی بے ادبی سے دور رکھنا، کیونکہ استاد کی بے ادبی ناقص تربیت، اخلاقی گراوٹ اور گرا ہوا سلوک ہے۔ ایسی حرکت صرف کمینہ شخصی کر سکتا ہے۔ سلف صالحین ہمارے لیے اس حوالے سے بھی عملی نمونہ ہے۔ چنانچہ امام شافی رحمہ اللہ کے شاگرد ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام شافی کی ہیبت کی وجہ سے میری اتنی ضرورت کبھی نہ ہوئی کہ ان کے سامنے پانی ہی پی لوں۔ اس لیے اپنے اساتذہ کی عزت کرو، ہر شخص کو اس کا مقام دو، ہر شخص کو اس کے پورے حقوق دو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، تمہیں علم نافع اور عمل صالح سے نوازے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے موحد بندوں کی مدد فرمائے۔ یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو پرامن اور مستحکم بنا۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، یا اللہ ہمارے ممالک کی قیادت کو مزید بہتر بنا، یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو تیری رضا کے حامل کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے رہنمائی فرما، یا اللہ ان دونوں کو باصلاحیت اور خیر خواہ وزیر و مشیر عطا فرما، یا اللہ ہماری سرحدوں پر معمور فوجیوں کی حفاظت فرما، یا ان کی خصوصی حفاظت فرما، انہیں اپنا خصوصی اہتمام عطا فرما، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، زخمیوں کی صحت عطا فرما، فوج شدگان کو اپنے ہاں شہداء میں قبول فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، پسماندگان کو مکمل تحفظ عطا فرما، یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی بخش دے یا رب العالمین. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی معبود حقیقی ہے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی معبود حقیقی ہے. یا اللہ تو ہی غنی ہے، ہم فقیر ہیں. یا اللہ تو ہی غنی ہے، ہم فقیر ہیں. یا اللہ تو ہی غنی ہے اور ہم فقیر ہیں. یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما. یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں مایوس مت فرما. یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما. یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما. یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما. یا اللہ ایسی بارش ہو جو برکت والی ہو، بے زر زرخیز، مسلح دار، بڑے بڑے قطروں والی، بھرپور، ساری زمین پر ہونے والی، مفید اور نقصانات سے مبرہ بارش عطا فرما. یا اللہ بارش کے ذریعے دھرتی کو لہلہا دے، شہروں اور دیہاتوں سب کے لیے اس بارش کو مفید بنا دے. یا اللہ شہروں اور دیہاتوں سب کے لیے بارش کو مفید بنا دے. یا ارحم الرحیمین. یا اللہ اپنے بندوں اور دیگر جانداروں کو بارش سے نواز. یا اللہ اپنے بندوں اور دیگر جانداروں کو بارش سے نواز. یا اللہ اپنے بندوں اور دیگر جانداروں کو بارش سے نواز. یا اللہ اپنی رحمت نچھاور فرما دے اور قحط زدہ خطے کو آباد فرما دے یا ارحم الرحیمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين.